بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام سننے والوں کو اللہ دعا ٹرسٹ کی طرف سے سلام. دنیا میں جہاں جہاں پروگرام دیکھا جا رہا ہے, آپ لوگوں کا جوائن کرنے کا بہت شکریہ. اسلام اور الہاد پر جو بات چل رہی تھی اس کی آج انشاءاللہ کنٹینیویشن ہے, تو مفتی صاحب تشریف رکھتے ہیں. تو مفتی صاحب انشاءاللہ شروع کیجیے.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کے لیے اپنی خشیت, محبت اور معرفت کے دروازے کھولے اور خود اپنی ذات کا وجود, اپنی صفات کا یقین اور ہدایت کی راہ پر قائم رکھے. ہمارے وہ دوست اور ہمارے وہ بھائی جو اللہ تعالی کے وجود کا ہی انکار کرتے ہیں اور اصرار کرتے ہیں کہ اللہ کی ذات اور صفات کچھ نہیں ہیں, انہیں یہ بات بھی بہت واضح کرنی چاہیے کہ ارادہ اور فطرت ان دونوں میں سے کس کا وجود پہلے ہے اور کس کے وجود کا لازمی تقاضا دوسرا ہے. اور وہ اس بات پر بھی غور فرما لیں کہ وجود کی وجہ سے جو چیزیں ظہور پذیر ہوتی ہیں اور فطرت کی وجہ سے کائنات کی جو تشکیل قرار پاتی ہے, ان میں سے کس چیز کے ساتھ انسانی زندگی بہت خوبصورت, بہت رنگین, بہت اچھی اور جس کے اضطراب سے حیات در حیات وجود پکڑتی ہے, اگر یہ فطرت نہ رہے اور اللہ بھی نہیں ہے تو پھر آپ کے پاس ان چیزوں کے وجود کے لیے موجود کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دین جو عین فطرت کے مطابق ہے اور جو کچھ بھی اس نے دنیا میں بھیجا ہے, ہمارا ایک نوع کا ایمان یہ ہے کہ فطرت پہلے ہے اور وجود بعد میں ہے, اور وجود کا مخاطب کون ہے اور وجود بالکل ایک ابتدائی سطح کا نام ہے, جیسے کسی عمارت کا ایک چہرہ ہے, اس عمارت پہ بلند و بالا نظر آنے والا گنبد اس کا رنگین اور چمکدار پتھر ہے، لیکن عقل مند آدمی اس چمکدار پتھر سے زیادہ داد ان پتھروں کو دیتا ہے جس عمارت کی تہ میں پڑے ہوئے ہیں، اور وہ جانتا ہے کہ یہ جو چیزیں مجھے نظر آ رہی ہیں اور جن چیزوں کو دیکھ کر میں اپنے آپ کو رجھاتا ہوں، یہ وجود ہے اور اس سارے وجود کو تھامے ہوئے وہ فطرت ہے جو نگاہوں سے اوجھل ہے، لیکن وہ پہلا پتھر اینٹ اور پہلا رتا اور پہلا پتھروں کو جوڑ کر مناسب ترتیب سے رکھنا تاکہ وہ صدیوں کے لیے اس تعمیر کا بوجھ برداشت کریں اور عمارت کی فطرت میں شامل رہیں، وہ فطرت کو اصل قرار دیتے ہیں اور وجود کو محدود حد تک بعض مناظر پیدا کرنے کے لیے. اس لیے وجود جس چیز کا نام ہے اور جس پہ آپ بحث کرتے ہیں اور وجود کو از خود مانتے ہیں اور وجود کے موجود کا انکار کرتے ہیں، خود وجود اپنی ذات میں اور اپنی وجودیت کو قائم رکھنے میں ایک بہت ابتدائی درجے کی چیز ہے اور چند قوانین کا مجموعہ ہے، اور اگر فطرت اسے نہ سنبھالے تو یہ وجود اپنی موجودیت کو قائم نہیں رکھ سکتا. آپ کی پوری ایک بحث کا آپ ہمارے بھائی ہیں اور آپ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ پوری کائنات کا وجود یہ از خود ہے، اس وجود کو بنانے والا کوئی نہیں. ایک لمحے کے لیے ہم آپ کی اس بات کو مان لیں، اور جتنے بھی مذاہب خدا کی طرف دعوت دیتے ہیں اور جتنے مذاہب کا خیال یہ ہے کہ وجود از خود وجود پذیر ہوا ہے، اس کو اگر ہم اس صورت میں بھی مان لیں تو یہ وجود اور قوانین جو بنتے ہیں یہ اطاعت کی حد تک محدود ہیں، اور وہ ایسی اطاعت ہے جس کی نفی بھی صحیح ہو جاتی ہے اور جس اطاعت کی خبر کی تصدیق کرنا بھی بعض اوقات صحیح قرار پاتا ہے. مثلاً ایک وجود ہے اور ایک آدمی کہتا ہے کہ تم اپنے آپ کو عبادت کے لیے پاک کرنا چاہتے ہو تو قانون یہ ہے کہ تمہارے مذہب نے یہ بتایا ہے کہ ان اعمال کے ذریعے تم اپنے وجود کو پاک کر لو گے. اسلام کہتا ہے کہ اگر تم وضو کر لو تو تم اپنے آپ کو پاک کر لو گے. بعض حالتوں میں وہ کہتا ہے کہ نہا لو تو تم پاک ہو گئے. ہندو مت کے کتنے ہی فرقے اور طبقے ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اشنان تمہیں پاک کر دیتا ہے, پوتر کر دیتا ہے, لہذا صبح اٹھو. تو سب سے پہلا کام نہانا ہے اور پانی بہا کر پاک ہو جا. ایک پورا مذہبی حلقہ یہ کہتا ہے تمہیں اگر پاک ہونا ہے تو انسانی جسم بنیادی طور پر پاک ہے اور کسی بھی گندگی کا, چاہے وہ کھا لے یا پی لے یا اس کے جسم میں داخل ہو جائے یا خارج ہو جائے, کوئی چیز اسے ناپاک کرتی ہی نہیں. اور ایک مذہب یہ بھی کہتا ہے کہ وہ چیزیں جو تکلیف سے پیدا ہوئی ہیں, عورتوں میں ایذا, تنگی اور طبیعت کے خراب ہو جانے کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں, ان کے علاوہ کوئی چیز انسانوں میں ایسی نہیں ہے جو ناپاک. لہذا ایک مذہب کے لوگ جن چیزوں کو ناپاک کہتے ہیں اور ہاتھ چھو جائے تو دھونا ضروری سمجھتے ہیں, دوسرے مذہب کے لوگ وہی چیز کھاتے ہیں. یہ طہارت بنیادی طور پہ اور پاکیزگی کیا ہے, اس کا ایک وجود ہے جو ذہنی طور پر ہے, جو انسان کے جسم میں ہے, جو انسان کے تصور میں ہے, خیال میں ہے, اور وہ اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے میں اب پاک ہو گیا ہوں. یا اپنے ہم مذہب لوگوں کو کہتا ہے کہ اس عبادت کے لیے میں اب پاک ہوں, تو یہ پاکیزگی ہے, کسی اطاعت کے لیے خود پاکیزہ ہونا مطلوب نہیں تھا. پاک ہو گئے تو کیا کر لیا, اور ناپاک رہے تو کیا کر لیا. وہ عبادت کا جو وقت آئے گا جس مقصد کے لیے پاک ہوا ہے, اس وقت پتا چلے گا کہ یہ پاکیزگی بھی ایک وجود ہے جو ذریعہ ہے کسی اور چیز تک پہنچانے کا. تو پتا چلا کہ وجود خود محتاج ہے کہ اپنا متعین کرے کہ در حقیقت میں کس کے لیے. اینٹ کا بنانا اس کا وجود ہے, اور اینٹ کا وجود ناقص ہے اس لیے کہ اینٹ بنا کے کرنا کیا ہے. مٹی اور سیمنٹ ہونا نہ ہونا سب برابر ہے, کرنا کیا ہے. کل کائنات, آسمان اور زمین سب برابر ہیں, اور ان سب میں بسنے والی مخلوق بھی اسی اصول اور دائرے کی لپیٹ میں آتی ہے کہ فائدہ کیا ہے آخر. کسی نے کہا تو چھوٹا سا لطیفہ ہے کہ سگریٹ مت پیو اور پیسے بچاؤ. اس نے کہا میں اتنے سگریٹ روز پیتا ہوں. اس نے کہا اتنے پیسے بچ جائیں گے. اس نے کہا پھر کیا ہوگا. اس نے کہا مہینے میں اتنے. اس نے کہا پھر کیا ہوگا. اس نے کہا سال میں اتنے. اس نے کہا پھر کیا. اس کا 30 سال کے بعد تم گھر بنا لو گے, اتنے پیسے جمع ہو جائیں گے. اس نے کہا چلو میں نے مانا گھر بن گیا, اب کیا ہوگا. تو اس نے کہا تم سکون سے رہ سکو گے. تو اس نے کہا اب کس مصیبت میں مبتلا ہو, ابھی تو سکون نہیں. تو جتنی موجودات ہیں آخری ہیں کاہے، اور ہم ایک وجود کو ختم کرتے ہیں تو اس وجود کے ختم ہو جانے کے بعد فرق کیا پڑا؟ ایک آدمی دوسرے کو قتل کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تمہارا وجود دنیا سے ختم ہو گیا، اب اس سے پوچھو کہ اس نے جو وجود کو ختم کیا ہے تو غلطی کیا کی؟ وہ کہتا ہے ہزار برائیاں اس سے وابستہ تھی، اپنے بیوی بچوں کو کھانا یہ نہیں دے سکتا تھا، لڑتا جھگڑتا تھا، یہ کرتوت تھے اس کے، تو میں نے سوچا کہ اگر اس کا وجود ختم ہو جائے تو یہی زیادہ مناسب ہے، کوئی پوچھے کہ اس وجود کو ختم کر کے تم نے در حقیقت ایزا کا ازالہ کیا، جو تکلیف اس سے پہنچ رہی تھی اس تکلیف کو ختم کرنے کی یہ کوشش کی، تو تم تو بہت اچھے انسان قرار پائے اور دنیا کو ساری تکالیف سے پاک کر دینا چاہیے، وہ بچہ جو ناقص اور ادھورا ہو اپنی عقل سے اسے بھی مار دینا چاہیے، اس لیے کہ وہ کسی بھی دن تیلی لگائے گا اور کمرے میں ساری چیزوں کو جلا دے گا، اور وہ بڈھا جس کی خدمت کرنی پڑتی ہے اسے بھی مار دینا چاہیے، اور وہ بوڑھی ماں جو کراہتی ہے، کبھی نزلہ ہے، زکام ہے، بیچاری سے اٹھا نہیں جاتا، سب سے پہلے اسے بھی مار دینا چاہیے، کیونکہ وہ خوشی، اطمینان، گھر کے ماحول کا اچھا ہونا، ان سب میں خلل ڈال رہی ہے، تو اگر وجود سے ایذا اور تکلیف کا خاتمہ ہوتا ہے تو پھر کیا آخر وجہ ہے کہ اس کے وجود کو دنیا سے مٹا کیوں نہ دیا جائے، پھر اسے کیوں آپ روکتے ہیں؟ تو وجود جتنا بھی کائنات میں پایا جاتا ہے یہ اس کا پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے اور خدا بھی نہیں ہے، اور ہماری عقل آپ سے زیادہ کام کرتی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ جو بھی ایزا تکلیف ختم کر کے ایک اچھا دنیا کا معاشرہ تشکیل کرنا ہے، یہ ضروری ہے کہ وجود کی نفی کی جائے، اور اگر وجود کی نفی کر دی جائے تو وہ وجود کس مقصد کے لیے تھا؟ مقصد تو کوئی ہے نہیں، تو اتنا تو آپ بھی فرماتے ہوں گے کہ بے مقصد چیزیں جتنی کم ہوں گی دنیا میں امن اور اطمینان پھیلے گا، جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وضو اس لیے ہے کہ طہارت، اور طہارت اس لیے ہے کہ فطرت کے تقاضے پورے کیے جائیں اور فطرت کو تسکین ملے، اس لیے تمام وہ اعمال جو فطرت کے خلاف ہیں اگر وہ جبرن نافذ ہو جائیں تو جو نافذ کرنے والی قوت ہے اس کی جو حکمت ہے اس پر غور کر کے اسے سمجھ لیا جائے، تاکہ دنیا میں یہ الحاد اور دین کا اقرار، یہ پیچیدگیاں ختم ہوں، اور اگر وہ فطرت کے خلاف خود انسانوں کا قائم کردہ نظام ہے تو ایسے انسانوں کو سمجھانا چاہیے کہ آپ جتنے بھی کام اور جتنے بھی وجود اور بغیر خالق کے وجود کا تصور رکھتے ہیں، یہ تمام کی تمام موجودات در حقیقت فطرت کی طرف لے جاتی ہیں، اور فطرت ایسی چیز ہے جس میں انسانوں کی ساری محبتیں اور انسانوں کی ساری چاہتیں اور انسانوں کے سارے قوانین اس پر مشتمل ہیں، ایک اور مثال آپ کے سامنے رکھتے ہیں. قانون یہ ہے کہ سرخ لائٹ کو دیکھ کے گاڑی کو روک لیا جائے. یہ جو قانون ہے یہ بہت ابتدائی درجے کی چیز ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اور اسی قانون کو اگر نہ اپلائی کیا جائے تو انسان آپس میں جھگڑیں گے، بے چینی پیدا ہوگی، تکلیف ہوگی. تو معلوم ہوا کہ قانون در حقیقت یہ نہیں ہے کہ رنگوں کے اختلاف پہ عمل کیا جائے، قانون در حقیقت یہ ہے کہ انسانوں کی راحت کا سامان پیدا کیا جائے تاکہ کچھ رکیں، کچھ گزریں، کچھ دائیں کو جائیں، کچھ بائیں کو جائیں. اور یہی قانون جو دنوں کو رات اور آرام کا سبب بن رہا تھا، جب رات ہوئی تو اسی قانون نے انسان کو تکلیف دے دی کہ دسمبر اور جنوری اور بعض علاقوں میں جون اور جولائی کی ٹھنڈی راتیں، اب کھڑا ہے اشارے کو دیکھ کے، چاروں طرف سے کوئی ٹریفک نہیں ہے. تو یہ اتنی مصیبت بڑی کہ حکومتوں تک بات کیا پہنچی. انہوں نے کہا دن کو جس قانون کی پابندی آپ کو آرام پہنچا رہی تھی، رات کو اسی قانون میں یا کوئی ترمیم کر دیتے ہیں یا اضافہ کر دیتے ہیں، اس کو بالکل سرے سے ختم کر دیتے ہیں، آپ اب اس کی پیروی کیجئے. تو معلوم ہوا کہ قانون کوئی چیز نہیں تھی، اصل چیز تو انسانوں کی راحت اور انسانوں کی اصل محبت اور ان کا آرام سے جینا، یہ چیزیں تھیں. قانون شریعت بھی دیتی ہے، قانون عقل بھی دیتی ہے، اور عقل کے کوئی مسلمہ قانون ایسے نہیں ہیں جنہیں 100-200 سال بعد بدل نہ کیا جائے. شریعت ان چیزوں کو مستثنی قرار دیتی ہے، اصل قانون سے مستثنیات ایکسیپشنز نکالتی ہے، اور اس کے مقابلے میں عقل کا حال یہ ہے کہ عقل پورے کے پورے قانون کو ہی اڑا کر رکھ دیتی ہے، اس کو کوئی استثنی نہیں ہوتا. تو قانون پہ جتنے بھی لوگ عمل کرتے ہیں، وجود کے تقاضے پورے کرتے ہیں، اس سے بھی بڑھ کر قانون یہ بتاتا ہے کہ فطرت بنیاد ہے، قوانین بعد کے لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں. اگر فطرت انسانی کو اپنی جگہ پر قائم رکھا جائے گا اور فطرت کے تقاضوں پر عمل کیا جائے گا تو دنیا میں راحت پھیلے گی، آرام پھیلے گا. تم جس راحت اور آرام کو بغیر خالق کے اور بغیر کسی پابندی کے ایک بننے والی دنیا میں تلاش کر رہے تھے، وہ سارے کا سارا آرام و سکون در حقیقت تمہاری اپنی فطرت میں ہے. اس لیے اللہ بار بار فطرت کی طرف دعوت دیتا ہے اور فطرت کی پابندی کراتا ہے، اور بار بار کہتا ہے کہ لوگوں کو اصل فطرت کے مطابق ہم نے پیدا کیا ہے. وہ بار بار کہتا ہے کہ اصل فطرت میں یہ چیز شامل کرتی ہے کہ وجود کی تھکن لازمی تقاضا کرے گی کچھ آرام کا. تو بجائے اس کے کہ تم اپنی عقل سے اب اندازے کرنا شروع کرو کہ کتنا سونا ہے کتنا نہیں سونا، ہم تمہیں بتا دیتے ہیں کہ اتنے گھنٹے کے لیے تمہارا سونا تمہارے لیے کافی ہو جائے گا، اس نیند کو لو اور اس کے بعد اٹھو اور پھر کام کرو. رات کو ہم نے عمومی طور پر سونے کے لیے بنا دیا ہے اور دن کو جاگنے کے لیے، معیشت کے لیے بنا دیا ہے، اور اس کے باوجود 6-7-8 گھنٹے میں تم محسوس کرتے ہو کہ ایگزاسٹ ہو گئے ہو، کچھ ایسی بات ہو گئی ہے. اچھا تھوڑی سی پھر نیند دے لو اور پھر فریش ہو کے اپنے آپ کو مزید آئندہ 8-10 گھنٹے کے لیے تیار کر. وہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو ان تمام طریقوں سے بچاؤ جس کا ماحصل نہیں ہے، جس کا کوئی ریزلٹ نہیں نکلنا. کسی وجود کے ساتھ تم منسلک ہو، اور اس وجود کا جس میں انسانی سے جدا ہو جانا اور جس میں انسانی میں آ جانا، یہ اگر ہمارے دیے ہوئے نظام کے مطابق ہے تو بالکل ٹھیک ہے، اگر ہم نے وہ نظام نہیں دیا تو پھر چند دنوں کا دھوکہ ہے، اور چند دن کے لیے اپنے آپ کو خام خواہ ذہنی الجھاؤ میں مبتلا کرنا ہے، فطرت کی پیروی کرو، نہ کہ تم وجود پہ مرو کہ وجود کس چیز کا ہے۔ جب ہم انسانی فطرت کو دیکھتے ہیں اور جب فطری اعمال کی طرف جاتے ہیں تو اس بات پر آپ بھی متفق ہیں، ہم بھی متفق ہیں کہ فطری قوتوں میں سب سے زیادہ مؤثر قوت خوف کی جانی جاتی ہے، ہم بھی مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں خوف بہت مؤثر طاقت ہے اور خوف کی وجہ سے جرائم پر قابو پایا جا سکتا ہے اور خوف کی وجہ سے حفاظت ہوتی ہے اور خوف کی وجہ سے انسان، حیوان، جنگلات، شہر، جانور، خود اپنی ذات سب محفوظ رہتے ہیں کسی خوف کی وجہ سے۔ کبھی خوف جانا مانا پہچانا ہے اور کبھی خوف انجانا، اندیکھا اور غیر محسوس طریقے پہ اس سے انحراف میں زندگی۔ خوف کا ایک وجود ہے اور خوف کا وجود اگر فطرت انسانی کو توڑے گا تو انسانوں کے لیے ہمیشہ مضر ثابت ہوگا۔ خوف ہے اور کسی نے اسے نہیں بتایا کہ تمہارے وجود میں جو خوف کی کیفیت ہے یہ در حقیقت، یہ جو لوگ خدا کو مانتے ہیں اس خدا کے وجود کی وجہ سے یہ خوف ہے۔ اور اگر تم اس کے سامنے جھک جاؤ جس نے خوف کی یہ کیفیت پیدا کی ہے اور تم اور خوف دونوں اس کی مخلوق ہو، تو عقل مند انسان جانتا ہے کہ وہ بھی ایک مخلوق ہے، میں بھی ایک مخلوق ہوں، تو اس سے اتنا ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، دونوں پر مؤثر ایک تیسری ذات ہے۔ اور دوسری بہت بڑی مؤثر فطرت وہ خوف کے بعد محبت ہے۔ وجود محبت کا اقرار نہیں کرتا، وجود ترفع اور بلندی اور انا اور دوسروں سے تسلیم کروانے پر دلچسپی رکھتا ہے، اور محبت اسے مٹاتی ہے، فنا کرتی ہے، اس کو اس کے محبوب میں گم ہو جانے پر شرف اور انعام سے نوازتی ہے۔ جبکہ وجود ایسا نہیں کرتا، وجود کہتا ہے کہ مجھے رفعت اور بزرگی حاصل ہونی چاہیے، اور محبت کہتی ہے کہ مجھے ڈوب جانا چاہیے، مٹ جانا چاہیے، میں کچھ نہیں ہوں اپنے محبوب کے مقابلے میں۔ یہ انسان کی فطرت ہے اور فطرت کو یقیناً وجود پر برتری حاصل ہے۔ اور خوف اور محبت کے بعد تیسری چیز جو انسانی فطرت میں ہے وہ پہچان ہے، اور انسان یہ چاہتا ہے کہ جس کی بھی عبادت کر رہا ہے، یہ جو کچھ بھی کر رہا ہے، اس کو پہچانے اور وہ اس محبت میں اتنا سرشار ہے کہ وہ بن دیکھے ہوئے بھی دیکھے کا یقین رکھتا ہے اور بن چھوئے بھی احساس میں غرق رہتا ہے۔ اور اس ایک محبت کی خاطر کتنی محبتیں کرتا ہے، اور اس کی زندگی کی ساری محبتیں اسے لے جاتی ہیں کہ پہچان آگے کیا ہے، اللہ کی ذات اور اس کی صفات کوئی تعلق نہیں ہے، کسی فلسفی کو فلسفہ اس کا کبھی خدا کا وجود نہیں ہو سکتا ایسا کہ اسے چھو لو، اور خدا کی کوئی صفت ایسی نہیں ہے کہ جس صفت کے ساتھ انسان کہے کہ اللہ آج اپنی صفت جلال کے ساتھ میری نگاہوں میں آیا اور میں نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور اسے چھوا. اس کے باوجود دو چیزیں کہ جس ہستی کو اس نے کبھی نہیں چھوا، کبھی نہیں دیکھا، کبھی اس کو اس کی ذات کا کوئی پرسنل ایکسپیرینس کبھی بھی نہیں ہوا، لیکن اس محبت میں ہے. وہ محبت اس کو تلقین کرتی ہے کہ اپنے بڑے کی تکریم کرنی ہے، کہ محبت تم میں آئی ہے چونکہ رشتے بدل گئے ہیں، چونکہ آگے جگہ بدل گئی ہیں، اس لیے یہ آئینے اور شیشے جو بدلے ہیں تو تم اصل میں تو محبت بالکل شفاف پاک پانی اور نظر کی طرح ہو، لیکن تم جس چیز کو کراس کرو گی پھر تم پر وہ چیز دیکھنے والے کی آنکھوں پر غالب آ جائے. وہ ایک ہی جذبہ ہے. اگر اولاد ہے تو وہ شفقت کہلاتا ہے، چھوٹے ہیں تو ان کے ساتھ شفقت ہوتی ہے، وہ اپنے برابر کے ہیں تو ان کے لیے خیر کی ترویج ہوتی ہے، وہ بہن بھائی ہیں، بیوی ہیں، دوست ہیں، مگر برابر کی سطح کے ہیں. اور یہی محبت کا جذبہ جب اوپر اور نیچے، چھوٹے اور بڑے میں آتا ہے تو انسان کے دل میں تعظیم اور تکریم کو پیدا کرتا ہے. وہ جس وجود کے لیے پیدا ہوا ہے نا، یہ سارے وجود باپ کی بات ہیں، سب سے پہلے تو وہ فطرت ہے جس کا تعلق ان سے ہونا ہے. یہ فطرت کہاں سے پیدا ہوئی؟ دو چیزیں جنم دیتی ہیں، ایک فطرت اور ایک محبت. فطرت خود سکھاتی ہے کہ بچے نے دودھ کو چوسنا ہے اور باہر نہیں پھینکنا، اور فطرت خود سکھاتی ہے اس بچے کو کہ ہاتھ کس طرح مارنے ہیں، پاؤں کس طرح چلانے ہیں. وہ بچہ خود بخود ان سب چیزوں سے سیکھتا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کی فطرت اس کی نگہداشت کرتی ہے. مچھلی کے بچے کو کوئی تیرنا نہیں سکھاتا، اس کی فطرت میں ہے. وہ اقوام جو گوشت زیادہ کھاتی ہیں ان کے بچے کھیلتے ہی بندوقوں سے ہیں اور لڑنے مارنے اور مار بننے پہ تیار ہوتے ہیں. ان کے خون میں باہر سے کوئی وجود داخل کر کے انہیں نہیں سمجھایا جاتا کہ بیٹے خون بری چیز ہے یا اچھی چیز ہے، وہ خود ہی ان کی فطرت ان سے فیصلے کروا لیتی ہے. ہاں قانون آتا ہے، اور وہ قانون اگر اسی کا ہو جس نے اس فطرت کو پیدا کی ہے تو سب سے زیادہ حکم اسی کا چلتا ہے، وہی فیصلہ کرے گا کہ فطرت کو کس قانون کے تحت رکھا جائے گا، اور یہ فطرت اپنے قابو میں رہے گی اس کے جو ان دونوں کا پڑھ رہے گا. یہ فطرت ہے کہ انسان گندگی سے نفرت کرتا ہے. یہ فطرت ہے کہ اپنے ہاتھ کو ناپاک محسوس کرتا ہے اور جا کر دھو لیتا ہے. طبیعت اور فطرت میں حتیٰ کہ فرق ہے. طبیعت بسا اوقات پسند کرتی ہے آرام کو، اور اس وقت فطرت بے چینی کو پسند کرتی ہے. وہی بے چینی تو رات کو اٹھا کر چارپائی سے واش روم تک لے جاتی ہے. یہ ہمیشہ غور کریں کہ وجود کیا ہے، اور وجود میں جو تغیرات آتے ہیں فطرت پیدا کرتی ہے. ایک بس قانون کی پابندی ہے، اور وہ بہت ابتدائی چیز ہے. انسان کی فطرت جب تک وہ صحیح صورت پر قائم رہے قانون اور وجود اور ان سب چیزوں سے ماورا اپنی حکمرانی رکھتی ہے. دس آدمی کہیں کہ یہ کھا لو, کہتا ہے نہیں, طبیعت نہیں مانتی, اس لیے کہ فطرت نے اسے سکھایا ہے کہ جس چیز سے تم مانوس نہیں ہو اس سے اپنی ضروریات کو پورا کرنا تمہارے لیے بڑا دشوار ہو جائے گا. حجاب ہوتا ہے, بچتا. اس لیے انسانی فطرت جتنی جتنی بلندتر سطح پر پہنچتی ہے اتنا ہی اتنا وجود اور قانون اس سے آگے کی راہ اسے دکھاتے ہیں. ایک قانون ہے, اس قانون کے تحت کام کرنا, اور ایک آدمی کی فطرت اتنی پاکیزہ ہے کہ پورا شہد بھی اس کام میں ملوث ہو جائے وہ کہتا ہے مجھے کرنا ہی نہیں. سویڈن میں چلے جائیں, یورپ کی کتنی ریاستیں ان میں چلے جائیں, اگر کسی ملک میں دکانیں کھلی بھی ہیں اور پولیس اور قاضی اور شرطے کے روگ اور دبدبے کی وجہ سے کوئی شخص دکان سے ایک تولا سونا نہیں اٹھاتا, تو دنیا میں اچھی فطرت کے وہ لوگ بھی موجود ہیں جن کو پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ کوئی پولیس ہے کہ نہیں ہے, کوئی قانون ہے کہ نہیں ہے, ہمیں اس دکان کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا. یہ اصل فطرت اس پہ غالب آئی اور اس نے اپنے آپ کو پاکیزہ رکھا. قانون بہت چھوٹے دائرے کی چیز ہے اور انسانی فطرت جس نے پیدا کیا ہے وہ اتنا پاک اس فطرت کو رکھتا ہے جس طرح اس نے ہوا کو پاک رکھنے کا ایک منصوبہ بنایا ہوا ہے, اور جس طرح اس کا منصوبہ پوری کائنات میں ہے کہ گرد اٹھتی ہے اور پھر بارش ہوتی ہے اور گرد بیٹھ جاتی ہے, اور اس نے منصوبہ بنایا ہوا ہے کہ جب بھی برف باری ہوگی اور اس کے بعد دھوپ پڑے گی اور پانی پگھل جائے گا, اسی طرح اس نے اس پوری کائنات کے شہزادے کے لیے کوئی منصوبہ نہیں بنایا کہ آزاد ہے اپنی عقل کے مطابق یہ مرضی فیصلے کرتا رہے. کوئی قوت نہیں ہے جس نے اس شاہکار کو تخلیق دیا جسے انسان کہتے ہیں اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا جو مرضی کرو. اس نے فطرت بنا دی ہے, اس نے کہا ہے کہ ساری فطرت تمہاری میں سب سے بڑھیا جوہر اور سب سے بڑی خوبی کی بات ہم نے رکھی ہے, محبت کی, اور جب تم محبت کرو گے تو تم لا محالہ اس چیز کو ڈھونڈو گے کہ میں کس سے محبت کر رہا ہوں, اور یہ محبت کی راہ پھر پہچاننے کی طرف تمہیں لے جائے گی, اور تم جب معرفت کے میدان میں اترو گے تو تم اتنی گہری حقیقتوں کو پاؤ گے کہ کوئی چیز نہ ہونے کے باوجود ہے اور ہونے کے باوجود کچھ ہے. اس لیے پھر جو محنت کرتا ہے وہ وجود سے ہٹ کے, یا مناسب یہ ہوگا کہ یہ وجود کو چھوڑ کر اس کے پیچھے جو عزائم ہے جہاں تک پہنچنا ہے اس کو نگاہ میں رکھتا ہے. وہ کہتا ہے وضو ٹھیک ہے, پاکیزگی ہے, طہارت ہے, لیکن اس کے پیچھے کیا ہے, عبادت ہے, اس کے بھی پیچھے کیا ہے, بندگی ہے. تو وضو میں کر پاؤں یا نہ کر پاؤں, میرے لیے کسی کام میں ضروری ہے یا نہیں ضروری, بندگی ہر حال میں ضروری ہے, مجھے بندگی پہ اپنے آپ کو قائم رکھنا. وہ کہتا ہے کہ مجھے اس شہر میں ہر قیمت پہ امن و امان کو قائم رکھنا ہے, میری زندگی باقی رہتی ہے یا نہیں رہتی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اصل اہمیت یہ ہے کہ میرا فرض یہ بنتا ہے کہ میں اپنی رعایا کی حفاظت کروں اور ان کا خیال رکھوں, میرے اپنے وجود سے بڑھ کر ان کا وجود ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر، اس سے بھی پیچھے جاتا ہوں تو ایک اور کھڑا ہے، اس کا مالک، وہ اس کا وجود ہے، اس کی عبادت ہے، اس کی بندگی ہے۔ لوگ گالیاں دیتے ہیں تو میرا کیا بگاڑ لیں گے، تعریف کرتے ہیں تو کون سا مجھ پہ کچھ آتا ہے۔ وہ جو پیچھے ایک حقائق اور فطرت کی دنیا ہے، اس فطرت کو قائم رکھنے والا وہ مجھ پر نگاہ ڈالے ہوئے ہے کہ یہ کیا کام کرتا ہے اور اس امتحان میں پورا اترتا ہے کہ نہیں، اور پھر جب ہمارے پاس آئے گا تو ہم خود اس کی خبر لے لیں۔ انسانی فطرت جس کا جوہر، اس فطرت کا نچوڑ بندگی ہے، صحیح معنی میں قائم کرتی ہے۔ تو بس آخری بات کریں، پھر بات کریں اس کے بعد کبھی انشاءاللہ، وہ اس حد تک مؤثر ہوتی ہے کہ کتاب الاموال، کتاب الخراج میں آیا، کتاب الاموال میں ہے، عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ کی جب حکومت ملی تو نظام میں ایسی تبدیلیاں لائے کہ ان کے گورنر نے لکھا کہ زکات کی پوری تقسیم کے بعد بھی اتنے کروڑ بچ گئے ہیں، اور مرکزی حکومت بتائے کہ اس کا کیا کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پورے سال کا جتنا بجٹ اور صوبے میں جتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں، اس میں سے الگ کرو جو لوگوں کا حق ہے، اس کے بعد لکھو کہ کیا ہوا، کتنے پیسے بچے ہیں، یہ سب کم پڑے۔ انہوں نے ایک سطر کا جواب لکھا کہ حضرت یہ سب کچھ کرنے کے بعد ہی تو اتنے پیسے بچے ہیں، ہم پہلے سے کر چکے۔ دوسرا خط لکھا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے، اور انہوں نے کہا کہ سارے شہر میں یہ دیکھو کہ جو لوگ کما نہیں سکتے ان کے ایک سال کے اخراجات پورے ہوئے ہیں کہ نہیں۔ جواب ملا کہ حضرت ہم نے ان سب کے گھر بھر کے ہی اور ان کی ذریعہ معاش کو ٹھیک کرنے کے بعد ہی تو یہ لکھا ہے کہ اتنے پیسے بچے ہیں، یہ بھی ہم کر چکے۔ تیسرا خط عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ لکھا کہ سارے صوبے میں فہرستیں بنواؤ ان لوگوں کی جنہوں نے کسی بھی وجہ سے زندگی میں قرض لے لیا ہے۔ جواب بھیجا گیا کہ حضرت یہ کام کرنے کے بعد ہی تو اتنا پیسہ ملا ہے، ہم نے جو قرآن نے کہا ہے کہ قرض والے ہیں زکات کے مال سے ان کا قرض ادا کرو، یہ آیت ہماری پیش نظر تھی۔ ہم نے سارے قرضے ختم کرنے کے بعد کہ ہمارے شہروں میں، دیہات میں کہیں کوئی آدمی کسی پر کسی کا کوئی ایک پائی قرض باقی نہیں رہا، اس کے بعد ہی تو عرض کیا ہے کہ حضرت کتنے پیسے بچے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے کہا کہ اپنے صوبے میں خواتین کو لکھو، خط بھیجو اور جا کے ملو، جس کسی کا حق مہر ادا نہیں ہوا، سب سے پہلے حق مہر اب اس سے وہ ادا کیا جائے تاکہ عورتوں کا حق انہیں ملے، اور شوہر نے اگر نہیں ادا کیا تو مرے بھی تو اطمینان سے مرے کہ قرض نہیں رہا۔ لکھا گیا کہ حضرت عورتوں سے کو بھی دیکھ گیا تھا، اور سارے کارے خیر جو ہماری سمجھ میں آتے تھے وہ لکھنے کے بعد، کام کرنے کے بعد آپ کو لکھا ہے کہ اس پیسے کو کیا کرنا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے آخری خط لکھا اور انہوں نے کہا کہ دوسرے صوبوں میں اس دولت کو لے جاؤ، اور جہاں کہیں کوئی غلام نظر آتا ہے، کوئی باندی نظر آتا ہے، کسی کو الگ کر کے اس کے رشتہ داروں سے فروخت کیا گیا ہے، پوری اس غلامی کے نظام پہ اس پیسے کو ختم کرو تاکہ ملک میں زیادہ سے زیادہ لوگ آزادی پائیں۔ یہ ان لوگوں کے فیصلے ہیں جو ظاہر کے قانون سے ہٹ کے اور وجود کے اقرار کے بعد اس سے بھی بلند تر انسانی فطرت کے نظام پر پہنچ گئے تھے کہ انسان انسان کا دوست ہے، انسان انسان سے محبت کرنے والا ہے۔ ہمارا فرض اور ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم وجود کے عدم اور وجود اور اس بات اور نفی، ان سب سے بلند تر ہو کر اس کی عبادت کریں جس نے دوسرے انسانوں کے حقوق اور محبتیں جانوروں تک کی ہم میں رکھی ہیں تاکہ ہم بندگی، عبادت اور محبت کے نظام تک پہنچیں۔ اجازت۔
جی بہت شکریہ صاحب۔ صاحب ایک سوال ہے، وہ تھوڑا شاید اس کا جواب غالباً الگ نشست جو ہے اس کے لیے چاہیے، کہ کسی نے سوال یہ پوچھا ہے کہ جو اس کا مسئلہ تقدیر کا مذہب اور الہاد کے مباحث پر کتنا اثر ہے۔
آپ جو اتوار کے دن صبح بیانات کا سلسلہ شروع ہوا تھا، خیر اور شر کے موضوع پہ ایک چیز، اس کو سن لیں، اس کے باوجود کوئی بات ہو تو آپ اچھا ٹھیک ہے۔ سلام،
بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام۔ یہ تمام سننے والوں کا جوائن کرنے کا شکریہ، اور کوئی اگر سوالات ہیں وہ آپ واٹس ایپ پہ انشاءاللہ بھیجوا سکتے ہیں، گروپ آج شام تک جو ہے وہ کھلا رہے گا سوالات بھیجنے کے لیے۔ السلام علیکم۔